أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة الزمر آيات نمبر 6 سے آيات نمبر 10، 6-10. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک نفس واحدہ سے، ایک متنفس سے، ایک شخص سے. یہ جناب آدم علیہ السلام کی طرف ذہن کو متوجہ کیا گیا، جن کا ذکر بہت سے سوروں میں آیا. من جملہ جو اس سے پریسیڈنگ سورہ تھا، سورہ سواد، اس کے اختتام پر بھی ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس کی طرف متوجہ کیا. پھر ارشاد ہوتا ہے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر انہی سے ان کی شریک حیات، ان کی زوجہ، ان کو پیدا کیا گیا. جس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی تھی جو بچ گئی تھی، اسی سے جناب حوا سلام اللہ علیہا کا پتلا تیار کیا گیا، اور پھر اس کے اندر بھی روح پھونک دی گئی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے لیے انعام کو نازل کیا، یعنی تمہارے لیے چوپائے، کیٹل، وہ فراہم کیے. ظاہر ہے کہ انسان کے سروائیول کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک غذا ہے، اور اس کے لیے چوپائے پروردگار عالم نے انسان کو فراہم کیے. ثمانیہ ازواجن کہہ کر آٹھ، ثمانیہ ازواجن یعنی آٹھ، وہ جو جوڑوں کی صورت میں تھے ان کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا. اور وہ کون سے ہیں؟ ان سے مراد ہیں اونٹ، بھینس، بھیڑ بکریاں اور گائیں. یعنی یہ پروردگار عالم نے چار کو نمایاں کیا. اب اسی کو اگر آپ ان کے جینڈر کے حساب سے ملٹیپلائی بائی ٹو کر دیں تو یہ آٹھ بن جاتے ہیں. یہ عام طور پر مفسرین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ ایک بھیڑ بکریوں کی فیملی کو لے لیا، اور پھر اس کے مذکر اور مونس، پھر اس کے بعد بھینس کو لے لیا اور اس کے مذکر مونس، پھر گائے کو لے لیا، اس کے مذکر مونس، اور اسی طریقے سے اونٹ کو لے لیا اور اس کے مذکر اور مونس. تو اس طریقے سے آٹھ نمایاں جوڑے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. یہ سورہ انعام میں بھی پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے بطون میں. خلقن من بعد خلق، خلقت کے ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، یعنی ایک مختلف جو گریجول پروسیس ہے جس کے تحت انسان مختلف فیزز کے اندر شکم مادر کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا. فی ظلمات ثلاث، اور تین تاریکیوں کے اندر اس نے پیدا کیا. یعنی یہ پروردگار عالم اپنے احسانات کو گنوا رہا ہے کہ انسان کو ان مراحل سے اس نے گزارا. تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جب نسل آدم علیہ السلام کا آغاز ہو رہا تھا، وہ خود جناب آدم علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ جناب حوا سلام اللہ علیہا جو سارے انسانوں کی ماں قرار پائی، پھر اس کے بعد انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کو اپنے سروائیول کے لیے غذا کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے جو چوپایوں کا رزق فراہم کیا اس کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ یہ نسل آگے بڑھی کیسے، تو اس کے اندر جو ماؤں کے رحم میں پروردگار عالم نے سلسلہ قائم فرمایا کہ تین تاریکیوں میں مختلف مراحل کو طے کر کے ایک انسان جو اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا. وہ تین تاریکیاں، ایک شکم مادر، اور پھر اس کے اندر جو اس کا ووم ہے یا رحم جس کو کہا جائے، اور پھر اس کے بعد جو بیگ یا میمبرین یا وہ جھلی کے جس کے اندر وہ بچہ یا ایمبریو یا فیٹس ہوتا ہے، تو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا پالنہار ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے ملک اور اقتدار ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وانا تشرکون، تو تم کہاں منحرف ہوئے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو. یعنی اب ان تمام تر احسانات کے بعد انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ رب کی ربوبیت کو قبول کرے، اس کے مالک ہونے کو قبول کرے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اس کو قبول کرے، اور اپنے انحرافات کو ترک کر کے اسی سے لو لگائے. لیکن اب اگر وہ اس کے برعکس کرے، یعنی کفران نعمت کرے، پروردگار عالم ہی سے فرنٹ ہو جائے، خدا ہی کا انکار کر دے، تو یہ کفران نعمت ہے. تو کیا اسے خدا کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے اگلی آیت کے اندر. ان تکفرو، کہ اگر تم کفران نعمت کرو، تم ناشکرا پن کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے. یعنی تم خدا کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، تمہاری ناشکر گزاری سے، ناشکر پن سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تمہاری شکر گزاری سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں، وہ مربی کی حیثیت سے کس چیز سے راضی ہے وہ تمہیں بتا دیتا ہے. ولا یرضا لعباده الکفر, کہ وہ تمہارے کفر سے, وہ اپنے بندوں کے ناشکر پن سے راضی نہیں ہے. اس کا بے نیاز ہونا کہ تمہارے کفر و شکر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا اس بات سے قطع نظر کہ اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی, مگر کیا وہ رب ہونے کی حیثیت سے تمہارے ناشکرے پن پر راضی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ تمہیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, اور تمہاری ترقی اسی میں مضمر ہے کہ تم پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. تو وہ اپنے بندوں کے ناشکرے پن سے راضی نہیں ہے. وہ ان تشکرو یرضہ لکم, اور اگر تم شکر گزار بنو گے, نعمت کا شکر ادا کرو گے, تو وہ تم سے راضی ہوگا. یعنی یہ پروردگار عالم کا راضی ہونا اور اس پر خدا کا ناراض ہونا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کر دینا کہ خدا تم سے بے نیاز ہے. ان تمام باتوں سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کہ انسان کو پروردگار عالم نے ایک محدود اختیار دیا ہے, اور اسی کی گائیڈنس کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان باتوں سے خدا راضی ہوتا ہے, ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر جب وہ کفران نعمت سے راضی نہیں ہے اور شکر گزاری سے راضی ہے, اگر انسان کے افعال سارے کے سارے جبر سے ہوتے, تو پھر تو کفران نعمت کا کوئی وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ سب کچھ ہو ہی وہ رہا ہے کہ جو خدا چاہ رہا ہے اور جس چیز سے خدا راضی ہے. لیکن پروردگار عالم واضح طور پر بتا رہا ہے کہ انسان کے پاس ایک محدود اختیار ہے, اور پروردگار عالم کن باتوں سے راضی ہوتا ہے, کن سے ناراض ہوتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزرا اخرى, اور ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ناراض ہونا اور راضی ہونا, اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ میدان قیامت میں تم سب کو حاضر کیا جائے گا. تو حاضر جب کیا جائے گا تو بوجھ سب کے کاندھوں پر ہوگا, اور پھر دوسرا اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر اس وقت تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارا پلٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, تو وہ تم کو بتائے گا جو تم اعمال کرتے رہے. یہ پھر آپ دیکھیں کہ صراحت کے ساتھ کہا جائے کہ تم اعمال کرتے رہے, یعنی تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو. انہ علیم بذات صدور, اور وہ تو سینوں کے اندر آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے, جو دلوں کے اندر باتیں خیالات آتے ہیں ان سے بھی واقف ہے. تو خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, اور تمہارا معاملہ بالکل واضح تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اب دنیا کے اندر جو انسان کا بیہیویئر ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, کہ جب انسان کو کوئی پریشانی چھو جاتی ہے, دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, تو پھر وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے, پکارتا ہے اور پروردگار سے فریاد کرتا ہے. ثم اذا خوله نعمتا منه, اور جب وہ اسے نعمت دے دیتا ہے, نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, تو وہ جو پہلے رونا پیٹنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں پکارنا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے. وجعل للہ اندادا, اور وہ اللہ کا شریک قرار دینے لگتا ہے, بہت سو کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے. لیضل عن سبیلہ, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سب اسے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں. قل, اے حبیب کہہ دیجیے, تمتع بکفر کا قلیلہ, کہ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک مزے کرتے رہو. انکم من اصحاب النار, تم اصحاب نار میں سے ہو, یعنی آگ والوں میں سے ہو جنہیں آگ کے اندر داخل کیا جائے گا. یعنی ایک تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر نعمت کا کفر کیا گیا, کفران کیا گیا, ناشکراپن دکھایا گیا جسے خدا راضی نہیں, خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا جسے خدا راضی ہے, سمجھا دیا گیا کہ میدان قیامت میں سب کچھ سامنے آنے والا ہے, خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض افراد جب مصیبت مشکلات آتی ہیں تو رائٹلی بالکل پروردگار عالم سے لو لگاتے ہیں, مگر جب پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں آ جائیں تو پھر کون خدا اور کیسا خدا سب بھول جاتے ہیں, اور پروردگار عالم کے ساتھ شریک قرار دینے لگتے ہیں. اب پروردگار فرماتا ہے کہ ذرا کمپیئر کرو. ام من ہوا قانت اننا اللیل ساجدا وقائما یاذر الاخرہ ویرجو رحمت ربہ, وہ جو کیسز ابھی ہم نے تمہیں بتائے ہیں وہ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہے کہ جو رات کی تاریکی میں, رات کے مختلف اوقات میں اپنی عبادت کے ہدیے اور تحفے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. قانتن آنا اللیل ساجدن وقائمہ, کبھی وہ سجدے میں ہوتا ہے, کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں خاص طور پر جو نماز شب کی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے, مگر یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس حوالے سے سنجیدہ ہو. تو پروردگار یہ کمپیرزن دے رہا ہے کہ ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے, کہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے, کبھی سجدے میں ہے, کبھی قیام کی حالت میں ہے. یحذر الاخرہ, آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. یہ چیز اس کو کریکٹ کرتی ہے, ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہے کہ جو اس کے اندر رہتا ہے. اور بیلنس کیسے ہوتا ہے؟ وہ یرجو رحمت ربہ, وہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. خوف بھی ہوتا ہے, رب کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور پھر مزید فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بٹ نیچرل کہ جس کے پاس علم ہے وہ فوقیت رکھتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یقیناً انفیریئر ہے. دنیا کے اندر بھی چاہے دنیاوی سٹینڈرڈز کے اعتبار سے جس کو صاحب علم مانا جائے گا، یہ تو بالکل فطرت میں ہے کہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے. ہاں اگر انسان بالکل مادہ پرست ہو جائے، مادیت کی طرف چلا جائے، چاہے وہ نام سے مسلمان ہی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اگر مادیت کی طرف چلا جائے تو پھر تو اس کے نزدیک مادیت، مال، پیسہ، انہیں چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، پھر علم کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک بچتی نہیں ہے. پروردگار فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں صاحبان عقل ہی. یعنی یہ بات بھی کون سمجھے گا؟ جو صاحبان عقل ہیں وہی اس بات کو سمجھیں گے اور وہی پھر علم حاصل کرنے کی طرف جائیں گے اور یقیناً ان کا اسٹینڈرڈ پھر ایلیویٹ ہو جائے گا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا عباد الذین آمنو. اب یہ خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، وہ ایک ڈائریکٹ اسپیچ ہے کہ جو ان کو فراہم کرنی ہے، پرووائڈ کرنی ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے مخاطب کرنا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اپنے الفاظ میں کہتے تو یہ کہتے یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، اللہ کے بندو. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے یا عباد الذین آمنو، یعنی خدا کی طرف سے کہ اے میرے وہ بندوں کے جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی ناراضی سے بچو. پہلی چیز، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، وہ کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے ان کے لیے نیک ہی اجر ہوگا. یعنی دنیا کے اندر بھی ان کو نیک اجر اتنا تو مل جائے گا، ایک سیٹسفیکشن، ایک برکت، یہ کنٹینٹمنٹ جو ملتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جس کے نتیجے میں انسان کا نفس مطمئنہ بن جائے. مگر بہرحال جو دوسرے ثواب اور دوسرے فوائد ہیں وہ آخرت کے اندر بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے، اور اگر آخرت کو مائنس کر دیں تو پھر تو دنیا سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے، ان کے لیے اچھائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور میری زمین، اللہ کی زمین بڑی وسعت رکھتی ہے. یعنی صرف مکہ ہی اللہ کی زمین نہیں ہے، اللہ کی زمین بڑی وسعت رکھتی ہے. اب اس وقت اگر مثلا مکہ کے اندر بت پرستوں کا قبضہ ہے، مشرکین غالب ہیں، انہوں نے بت پرستی کو عام کیا ہوا ہے، تو تم ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ. اس آیت کے ذریعے سے گویا ہجرت کی طرف آمادہ کیا گیا ہے کہ انسان اس بات کو ذہنی طور پر قبول کرے کہ کئی مرتبہ اصولوں کی خاطر اسے اپنی زمین کو ترک کرنا پڑتا ہے. تو ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، وہ دونوں کے دونوں اس آیت کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ تمہیں مختلف علاقوں کی طرف جانا پڑے. جیسے خاص طور پر ہجرت حبشہ کے حوالے سے بعض مفسرین نے متوجہ کیا ہے کہ یہ آیت اس بیک گراؤنڈ کے اندر نازل ہوئی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا ان کا پورا پورا اور بغیر کسی حساب کے. اب ظاہر ہے کہ جب ہجرت انسان کرے تو اس کے بعد صبر تو اسے کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اپنے وطن کے اندر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، اپنے گھر کے اندر اس کو معلوم ہوتا ہے، اپنے محلے میں اسے پتا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہجرت کرتا ہے تو ایک طرح سے بالکل زیرو سے، ایک نئے سرے سے وہ اپنی زندگی کو شروع کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہوتا اور اس میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. مگر پھر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ ان کا اجر ان کو ملے گا بغیر حساب. بعض روایات کے اندر آیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو صبر کرنے والے ہیں مشکلات پر، مصائب پر، پھر ان کے لیے نہ میزان کو لایا جائے گا، نہ ہی کوئی پل سرات ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس سیدھا ان کا بغیر کسی حساب کتاب کے انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اور پھر امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. یہ آیت نمبر 10 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. البتہ ابھی یہ بات آگے بڑھے گی، جس طرح سے یہاں پر کہا گیا تقوی اختیار کرو، دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے اچھا ہی ہے، میری زمین وسیع ہے، اور اس کے بعد صبر کرنے والوں کی بات کی گئی، اسی طریقے سے آگے خلوص کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ زمر، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 21، 11 سے 21 تک. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں، وہ میرے بندوں کہ جو ایمان لائے، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جنہوں نے اچھائی کی، نیکی کی اس دنیا کے اندر، ان کے لیے نیکی ہی بطور جزا ہے، اللہ کی زمین وسعت رکھتی ہے، یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہو گیا، اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا بغیر کسی حساب کے. اسی کنٹینیوشن میں آگے مزید ارشاد ہوتا ہے, قل اے حبیب کہہ دیجئے, انی امرتو کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے, ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین کہ پورے خلوص کے ساتھ خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے میں اس کی عبادت انجام دوں. یعنی یہ وہی چیز ہے کہ جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھو, حنیفن نہ دائیں نہ بائیں, پوری یکسوئی کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, پوری سنسیریٹی کے ساتھ, پیوری پیوریٹی کے ساتھ معبود صرف اور صرف اللہ ہے, اس کی عبادت کرو. وہ عمر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے, لئن اکونا اول المسلمین کہ میں پہلا مسلمان رہوں. اب یہاں پر اول المسلمین یا پہلا مسلمان اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اسے زمانے کے اعتبار سے بھی لیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جو خود ان کی زبانی احادیث کے اندر آیا ہے کہ کنت نبیاً و آدم و بین الماء والطین کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی تھے تو اس سے پہلے کتنا زمانے کے اعتبار سے وہ نبوت چل رہی ہوگی اور پھر اسلام کا کیا مطلب ہے اس کے اندر. لیکن اتنا طے ہے کہ ایک زمانی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس دنیا کے آغاز سے بھی پہلے پیغمبر اکرم سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے پروردگار عالم کی رضا کے سامنے, اور یہ گویا ان کے وجود کے ساتھ ہی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے گویا حکم دیا ہے مجھے اس بات کا کہ جو اول نمبر کا مسلمان ہو سکتا ہے وہ مجھے کو ہونا ہے, یعنی پہلے درجے کا اسلام, جو پہلے درجے کا سر تسلیم خم کرنا ہوگا, سرنڈر ہوگا, وہ میری ہی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہوگا. اور ایک تیسری بات بھی کہی گئی ہے کہ جو بھی میں حکم تمہیں دے رہا ہوں بطور اسلامی تعلیمات کے, تو یہ میری ذمہ داری ہے, مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پہلے میں خود اس پر عمل کر کے دکھاؤں. اور تینوں مطالب اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. قل اے حبیب کہہ دیجئے, انی اخافو کہ مجھے اس بات کا خوف ہے, ان اسیت ربی کہ اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں, نافرمانی کروں, عذاب یوم عظیم تو اس عظیم دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے. یہ اگر آپ دیکھیں وہی اف سیناریو کے اوپر ہے کہ اگر, اگر کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے کہ ایک محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے, تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اول درجے کے مسلم ہیں, پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں, تو معصیت کا امکان کہاں ہے؟ لیکن بہرحال اس سپوزیشن کے ساتھ, اس مفروض کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے بارہا اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف دیکھیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو فساد مچ جاتا ہر جگہ. لیکن یہ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا, یہ ایک اف سیناریو کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ تم سمجھو کہ جب میں اتنا خوفزدہ ہوں اپنے پروردگار عالم کی مفروض معصیت سے تو تمہیں کتنا خوفزدہ ہونا چاہیے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پورے خلوص کے ساتھ عبادت پر معمور ہوں, اور میں عبادت کر رہا ہوں پورے خلوص کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ اپنے پروردگار کی. فاعبدوا ما شئتم من دونہ اب تمہاری مرضی ہے, تم جس کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرنا چاہو عبادت کرو. یعنی اگر تم میری بات نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے, پھر اپنے حال پہ رہو, اور پھر اس کے بعد جو اس کے نتائج ہوں گے, کانسیکوینسز ہوں گے, ریپرکشنز ہوں گے, وہ تمہیں فیس کرنا پڑیں گے. قل اے حبیب کہہ دیجئے, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ سب سے زیادہ خسارے میں تو وہ ہیں, خسارہ تو صحیح معنوں میں ان لوگوں کا خسارہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خسارے میں رکھیں اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھیں قیامت کے دن, یعنی ایسا کچھ کریں دنیا کے اندر کہ وہاں پر ان کا خسارہ نمایاں ہو جائے. اور اس سے بچنے کی سبیل وہی ہے کہ جو سورہ الاصر کے اندر بیان کی گئی ہے, ایمان اعمال صالحہ اور پھر اس کے بعد تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تو حق کا پیغام انسان سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو پہنچائے, صبر کا پیغام سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو پہنچائے. پروردگار عالم نے یہاں پر بہت واضح طور پر سمجھا دیا کہ صحیح معنوں میں خسارہ تو وہ خسارہ ہے جو قیامت کے دن انسان کے لیے نظر آئے گا, اور جس کی بنیاد اسی دنیا کے اندر اگر کوئی رکھ دے, اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈال دے, اپنے گھر والوں کو بھی. اللہ ذالک هو الخسران المبین آگاہ ہو جاؤ کہ یہی کھلا ہوا خسارہ ہے, یہی کھلا ہوا نقصان ہے. وہاں کی بیلنس شیٹ کے اندر اگر لاس ڈکلیئر ہو گیا تو یہ کھلا ہوا نقصان ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہیں, وہ من تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی تختے ہیں آگ کے، یعنی اوپر سے بھی آگ ہے اور نیچے سے بھی آگ ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ہے کہ جس کا اللہ خوف دلاتا ہے اپنے بندوں کو. یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں بس مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو، میرا تقوی اختیار کرو، میری ناراضی سے بچو. اب یہ جو یہاں پر منظر کشی کی گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اہل جنت کی بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ کی صورت میں منظر کشی وہاں پر نظر آئے گی. ارشاد ہوتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ کہ جنہوں نے طاغوت سے اپنے آپ کو بچایا، باطل معبودوں سے. طاغوت یعنی جنہوں نے سرکشی کی، جن کے بارے میں سرکشی کی گئی، یہ بھی درست ہے. اس لیے کہ بتوں کے بارے میں بت پرستوں نے سرکشی کی ہے، بتوں کے پاس تو اتنا شعور بھی نہیں ہے. لیکن جیسے مثلا فرعون ہے، تو فرعون تو خود بھی سرکش ہے اور جو اس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی سرکشی کر رہے ہیں. تو طاغوت کی عبادت سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا، ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور اللہ سے انہوں نے لو لگائی تو ان کے لیے خوشخبری ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم گویا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ کرے گا کون، یہ وہ میرے بندے کریں گے. فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے میرے ان بندوں کو، یستمعون القول، کہ جو باتوں کو سنتے ہیں بہت توجہ کے ساتھ. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ استماع، سما نہیں کہا یہاں پر، یستمعون استماع، یعنی بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. یعنی لسننگ اور ہیئرنگ کے اندر جو فرق ہے تقریباً وہ والا فرق، کہ یہ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، یہ فقط ذات کو نہیں دیکھتے، بات کو دیکھتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں. ویتبعون احسنہ، اور جب مختلف باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد اینالائز کریں اور جج کریں کہ ان میں سے بہترین بات کون سی ہے، پھر وہ اس کا اتباع بھی کرتے ہیں. یعنی جان لی انہوں نے یہ بات کہ یہ بہترین بات ہے، تو بہترین بات کے بہترین ہونے پر کنوینس ہونے کے بعد پھر وہ اس کو اپنے لیے مقتدا بناتے ہیں، اپنے لیے وہ گائیڈ لائن قرار دیتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے. وہ اولئک ھم اولو الالباب، اور یہ ہیں صاحبان عقل، اور واقعی انہیں کو صاحبان عقل کہنا بھی چاہیے کہ جن میں اتنا حوصلہ ہے. یہ طاغوت کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ سمجھا دیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، بندگی کے لیے آمادہ ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی ہدایت کی گویا خدا کی طرف سے گارنٹی ہے، سرٹیفائیڈ ہے، اور یہ لوگ صاحبان عقل ہیں. بہت قیمتی آیت ہے جس کے ذریعے سے عقل کی حجیت کو اس بات کیا جاتا ہے اور بالکل درست طور پر کیا جاتا ہے کہ اگر عقل ہی کو آپ مائنس کر دیں گے تو آپ کسی ایتھیسٹ سے کس بنیاد پر گفتگو کریں گے، کسی ملحد سے، کسی منکر خدا سے آپ کس بنیاد پر گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ کوئی ٹرانسکرپٹ، کوئی کتاب نہیں مانتا الہامی. ابھی تو آپ اس سے جو گفتگو کریں گے وہ اس کے مشاہدے ہی کی روشنی میں اور عقلی فیصلوں ہی کی روشنی میں اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. پھر ایک مرتبہ وہ خدا کی طرف آمادہ ہو جائے، خدا کی طرف مائل ہو جائے، تو وہ خدا سے لو لگائے گا اور پھر جو بہترین بات ہے اس کا وہ اتباع کرنا شروع کر دے گا. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ کہ جس کے اوپر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، اف انت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں کہ جو خود آگ میں ہے. یعنی اب اس کے مقابلے پر اگر آپ دیکھیں، ایک وہ شخص ہے کہ جو سننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے پاس اتنا سینس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا حوصلہ اتنا پیدا کر سکے، تو یہ پری ریکویزٹ ہی جب مائنس ہو گیا تو گویا اس کے اوپر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا. تو ابھی پھر آپ کو دل جلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خامخواہ ان کے پیچھے گھلنے کی ضرورت نہیں ہے اس غم میں کہ یہ لوگ ہدایت کیوں قبول نہیں کرتے. یہ خود اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کا اپنا چوائس ہے. لیکن الذین تقوا ربهم، ہاں لیکن وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوا اختیار کیا، اپنے رب کی ناراضی سے بچتے رہے. لهم غرف من فوقها، ان کے لیے بالا خانے ہیں. من فوقها غرف، اور ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کے اوپر پھر مزید بالا خانے ہیں، یعنی زمین سے اٹھے ہوئے گھر ان کے لیے ہیں، محلات ہیں جن کے اوپر مزید کمرے موجود ہیں. مبنیاں، تجری من تحتها الانہار، اور جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یعنی یہ جو منظر کشی ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہا گیا اوپر سے بھی آگے اور نیچے سے بھی آگے، وہ کہ جنہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے معاذ اللہ. اور یہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بالا خانے ہیں اور ان کے اوپر مزید بالا خانے ہیں اور نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یعنی یہ منظر کتنا حسین ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ اگر تھوڑا اوپر سے دیکھنے کا موقع ملے تو نیچے جو ہریالی ہے یا بہتا ہوا پانی ہے یا جو آبشار ہے وہ کتنا اچھا لگتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ ہے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز ہرگز نہیں کرتا. لم ترى، کہ تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء. اب واپس گویا دنیا کے اندر جو افراد موجود ہیں ان کو پروردگار عالم اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر تنوع اور ڈائیورسٹی ہے، جو مراحل ہیں جن سے وہ گزرتا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فسلکہ، اور پھر اسے روانہ کر دیا، اس کو چلا دیا، ینابیع، چشموں کی صورت میں، فی الارض، زمین کے اندر، ثم یخرج بہ زرعا، اور پھر اس کے بعد اس نے نکالا ان کے ذریعے سے زراعت کو، مختلف فصلیں، مختلف جو کراپس ہیں وہ جو نکلتی ہیں، مختلفا الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں، ثم یہیج، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ خدا اس کو بنا دیتا ہے ریزہ ریزہ، ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، اس میں یقیناً نصیحت ہے، یاد دہانی ہے صاحبان عقل کے لیے، یعنی صاحبان عقل اس پوری اسکیم کے اندر، اس پورے ڈیزائن کے اندر جو مختلف مراحل ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے زمین کے اندر جان، مگر آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور زمین سے ہریالی ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف رنگوں سے وہ زمین کی زینت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، مگر کیا یہ ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ خشکی کی طرف جاتی ہیں، زرد پڑ جاتی ہیں، کٹی پھٹی ہو جاتی ہیں، یہ سب کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تو کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے. اور کیا یاد دہانی ہے؟ نمبر ایک، کہ پروردگار جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ خالق بھی ہے اور وہ قادر بھی ہے. دوسری یاد دہانی اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھو جس طرح سے یہ مختلف مراحل کو طے کر کے واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہیں، اسی طریقے سے تمہاری بھی ابتدا ہے اور تمہارا بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس تمہارا پلٹنا بھی ہے. یہ تمہارے سامنے ہر سیزن کے اندر ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم تم کو دکھا رہا ہے، زمین مردہ ہے، زندگی کی طرف آتی ہے، پھر واپس مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کو زندگی ملتی ہے. بالکل یہی چیز تمہارے ساتھ بھی ہونے والی ہے. تم اس وقت زندہ ہو، پہلے نہیں تھے، مردہ تھے اور زندگی کی طرف آئے، پھر واپس مردہ بن جاؤ گے، مگر پھر واپس تم کو زندہ کیا جائے گا. جو یہ سائیکل تمہارے سامنے ہر سال دکھاتا ہے، بار بار دکھاتا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا. اسی بات کا تمہارے سامنے اعلان کیا گیا ہے. یہ آیت نمبر 21 پر صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ زمر، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 31، 22 سے 31. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ. ایک کیٹیگری بیان کی جا رہی ہے اور پھر اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے ایک دوسری کیٹیگری کے ساتھ، اور پڑھنے والے اور سننے والے کی فہم اور سمجھ کو اپیل کیا جا رہا ہے کہ وہ خود سوچیں کہ ان میں سے کون بہتر ہے. ایک طرف وہ ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک اجالے کے اوپر ہے، یعنی وہ روشنی کا احساس کر رہا ہے، وہ ظلمتوں اور تاریکیوں اور اندھیرے کو مٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کے خاتمے کو احساس کر رہا ہے. یا خود دل کے معاملے میں محسوس کر سکتے ہیں کہ دل کبھی کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کے اندر سختی آ جاتی ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کو سنگ دل بنانے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ حق کے معاملے میں اپنے دل میں، اپنے سینے میں کشادگی پیدا کرے. اب ظاہر ہے کہ انسان جب حق کو قبول کرتا ہے تو بہت سی فورسز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو اس کو نیگیٹولی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. اس کے اندر شبہات بھی ہیں، وسوسے بھی ہیں، آبا و اجداد کا باطل طریقہ ہو سکتا ہے، ماحول کا دباؤ ہو سکتا ہے، وہ ایک گروپ یا ایک گروہ یا ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا ایک رنگ ہے، اور اس سے اگر وہ دور ہو جاتا ہے تو وہ آئسولیشن فیل کر سکتا ہے. یہ تمام تر چیزیں نیگیٹولی اس کو انفلوئنس کرتی ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کشادگی ہو، اس کے سینے کے اندر ایک کشادگی ہو جس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کو انتہائی سخت بنا لیتا ہے، तो ये जो कसावत कल्बी है, अगर किसी के पास है, उसको कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ कि जो परवरदिगार आलम की तरफ से शरह सदर की दौलत पा चुका है, वो एक रोशनी और उजाले को महसूस करता है। तो परवरदिगार फरमाता है कि क्या पूछना उसका जिसके सीने को अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, तो वो अपने परवरदिगार की तरफ से एक उजाले के ऊपर है। फवैलु लिल कासियत कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, और अब हलाकत है उन पर जिनके दिल याद इलाही की तरफ से सख्त रहे। उलाइक फी ज़लालिम मुबीन, और ये लोग खुली हुई गुमराही में हैं। अल्लाह नज़ला, अब उसके बाद परवरदिगार आलम अपनी किताब का तारुफ करवाता है, वो कि जिसको खुदा ने नाजिल किया है और जिसके जरिए से परवरदिगार आलम ये चाहता है कि दिलों के जंग को धोकर रख दे, उनके अंदर एक उजाला पैदा हो जाए, मगर उसके लिए आमादगी अंदरूनी तौर पर जरूरी है। अल्लाह नज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने तो बेहतरीन कलाम उतारा है। अहसनल हदीस यानी बेहतरीन कलाम उतारा है। किताबन मुतशाबहन मसानी, ये एक ऐसी किताब है जो मुतशाबे है और मसानी है, यानी पहले उसकी तौसीफ की गई कि ये बेहतरीन कलाम है। दूसरी बात, ये किताब की शक्ल में है, यानी परवरदिगार आलम ने इसे तुम्हारे सामने रफ्ता रफ्ता किताब की शक्ल में पेश किया है अपने हबीब के जरिए से। मुतशाबहन, ये एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी अब कुरान मजीद का जो उसलूब है, जो उसकी फसाहत, जो उसकी बलागत और जो उसके अंदर मवाइज हैं, जो उसका हदफ है, तो आयतें जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है। इस मुतशाबे का उस मुतशाबे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो मुहकम के मुकाबले पर आता है। यहाँ पर तो मुराद ये है कि एक आयत दूसरी आयत को कॉम्प्लीमेंट करती है, एक आयत दूसरी आयत के जैसी है। फिर उसके बाद मसानी, कि ये किताब वो है कि जिसके अंदर चीजों को दोहराया गया है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो पैर की सूरत में, अमर बिल मारूफ है तो नहीं अनिल मुनकर है, बशारत है और इंजार भी है, यानी खुशखबरी है और डराना भी है, जन्नत का भी जिक्र है, जहन्नम का जिक्र भी है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है, फिरौन का जिक्र भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी है और उनके मुखालिफिन का तस्करा भी है, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और जो उनके हवाले से मुखालिफिन की रविश है उसको भी डिस्कस किया जा रहा है। तो कई एतबार से ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर हमें तकरार नजर आती है। फिर उसके बाद वो वाली बात भी कि परवरदिगार आलम ने एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया, जो लकद सर्रफना फी हाज़ल कुरान के ज़ेल में भी हम डिस्कस किया था कि एक बात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है तो तकरार है उसके अंदर, मगर तकरार ऐसी कि जो कारी के ऊपर बोझ नहीं है। तख्शअरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसके पढ़ने से उन लोगों के जो अपने रब का खौफ रखते हैं। अब ये जो पीछे बात आई थी, अभी जो हमने पढ़ी कि परवरदिगार आलम ने कुछ के दिलों को खोल दिया है इस्लाम के लिए, और कुछ वो हैं कि जो जिक्र खुदा अगर हो तो उनका दिल सख्त ही रहता है, तो वो जिनके दिल और जिनके सीनों के अंदर कुशादगी है, उनकी कैफियत क्या होगी? उनकी कैफियत ये होगी कि अगर उनके सामने कुरान मजीद पढ़ा जाए या वो खुद कुरान मजीद को पढ़ें या सुने, तो होगा ये कि उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि वो अपने रब की रुबूबियत का एहसास करते हैं और उन्हें ये कंस्ट्रक्टिव फियर होता है, खौफ होता है कि हमारा रब हमसे नाराज ना हो जाए। सुम्म तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, उसके बाद उनके आज़ा व जवारे, उनकी जिल्द, उनकी खाल और उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए नरम हो जाते हैं, यानी उनके अंदर कोई अकड़ बाकी नहीं रहती, वो एरोगेंस दूर करते हैं अपने आप को, उनका दिल मायल होता है। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह की तरफ की हिदायत है, अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है इसके जरिए से। वमन युद्लिल्लाह फमा लहू मिन हाद, और जिसको अल्लाह गुमराही में छोड़ दे फिर उसका कोई हिदायत करने वाला नहीं हो सकता। वो गुमराही में किसको छोड़ेगा? वो के जो अपने दिलों को सख्त रखना चाहते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम जबरदस्ती किसी को गुमराही में नहीं छोड़ता, जिस तरह से वो जबरदस्ती किसी को हिदायत भी नहीं देता। परवरदिगार आलम ने हिदायत के लिए भी कुछ शरायत रख दी है और गुमराही में जिसको फेंका जाएगा वो भी कुछ शरायत ही के साथ होगा। हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता, ये पहले भी हम देख चुके कि परवरदिगार आलम ऐलान कर चुका कि खुदा तुम्हारे कुफर पर राजी नहीं है, तुम्हारे शुक्र के ऊपर राजी है। लेकिन बहरहाल परवरदिगार आलम गनी है, तुम अगर कुफर अख्तियार करो तो भी परवरदिगार आलम को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम शुक्र अख्तियार करते हो तो भी परवरदिगार आलम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतुमुल फुकरा, तुम सबके सब फकीर हो, अल्लाह गनी हमीद है। अफमई तकी बेवजह ही सू अल अजाब यौमल कियामा, फिर वापस एक कैटेगरी हमारे सामने आ जाती है। परवरदिगार फरमाता है कि वो के जो अपने चेहरे से अजाब की सख्ती और अजाब की बुराई को दूर करें, दूर करने की कोशिश करें। एक इसका मतलब ये किया गया کہ بھئی میدان قیامت کے اندر جب یہ مشرکین گنہگار ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے. ایک انسان کا فطری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی طرف آ رہی ہو اور وہ محسوس کرے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو وہ آگے کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کسی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا, پھر اس کا چہرہ ہی اس کی سپر ہوگی, چاہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکے. لیکن بہرحال وہ پریشانی, وہ مشکل, وہ عذاب جو آ رہا ہوگا تو براہ راست چہرے پر آئے گا, وہ چہرے ہی سے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. تو یہ میدان قیامت میں ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو عذاب کو جھیل رہے ہوں گے, کہ بہرحال ہاتھ پیر تو ان کے بندھے ہوئے ہیں تو بس ان کے چہرے پر جو عذاب آ رہا ہے تو وہ آ ہی رہا ہے. ایک دوسری اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ نہیں, اس سے مراد ایک پازیٹو چیز ہے, اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر کچھ ایسا کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے سے میدان قیامت کے عذاب کو دور کر سکے. دونوں باتیں حق ہیں, لیکن یہاں پر کیا مراد ہیں, دونوں احتمال دیے گئے ہیں. پہلے احتمال کے مطابق یہ مشرکین کافرین گنہگاروں کی منظر کشی ہے کہ وہ اپنے چہروں سے بامر مجبوری, جیسا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کے اندر تو طاقت ہی نہیں رہی, وہ تو ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں, لہذا ان کو عذاب کا شکار ہونا پڑ رہا ہے. اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ دنیا کے اندر ایسا کچھ کر گئے, یعنی اچھے لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے اعمال اپنے عقائد کے ذریعے سے وہ انتظام کر لیا کہ اپنے چہرے سے دور کر سکیں, چہرے کو سپر بنانے سے مراد یہاں پر چہرے سے دور کر سکیں اس عذاب کو جو قیامت کے دن آنا ہے. وکیل للظالمین, اور ظالمین سے یہ کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون, کہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے, یعنی وہ کرتوت جو تمہارے تھے اسی کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب چکھنا پڑ رہا ہے. کذب الذین من قبلہم, جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, تو ان کے اوپر عذاب آیا اس طرح کہ انہیں پتا بھی نہیں چلا, جس کا انہیں تصور بھی نہیں تھا. یعنی دیگر اقوام کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو بھائی قیامت کا عذاب ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ عذاب سے محروم رہے, بلکہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب کا شکار کیا گیا. فآذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, تو انہیں چکھایا اللہ نے رسوائی کا عذاب, رسوائی کا مزہ, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی, ولا عذاب الآخرت اکبر, اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اور بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ یہ جانے. ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن قرآن من کل مثل, اور ہم نے پیش کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں. اب ظاہر ہے کہ ہر طرح کی مثال سے کیا مراد ہے, لعلہم یتذکرون, شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, نصیحت قبول کریں. یعنی نصیحت قبول کرنے کے لیے جتنی مثالوں کی ضرورت تھی اتنی مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر بیان کر دی ہے. کل مثل سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا جہان کی جتنی مثالیں بھی ممکن ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہیں, بلکہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے جتنی مثالوں کی ضرورت تھی اتنی مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں. قرآن عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون, یہ قرآن ہے عربی زبان کا ہے, یعنی زبان بھی اس کی واضح ہے. غیر ذی عوج, اور ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے. لعلہم یتقون, شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. یہ ہدف ہے کہ بھائی یہ سب کچھ کیا کیوں گیا ہے, ایک تو وہی جو نصیحت کی بات کی گئی, اور دوسری بات یتقون, یتذکرون, یتقون, نصیحت حاصل کرے, اور نصیحت حاصل کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا, ایک سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء, اب پروردگار عالم ایک اور مثال بیان کرتا ہے. جیسے کہا گیا کہ ہر طرح کی مثال, ایک مثال یہاں پر اور دے دی گئی ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا, ایک شخص کی مثال بیان کرتا ہے. شرکاء متشاکسون, کہ جس کے مالک کئی افراد ہوں اور ایسے ہوں کہ جو پست اخلاق جھگڑالو, یعنی اس کا مالک ایک نہیں ہے, اس کے مالک کئی ہیں, پست اخلاق ہیں, آپس میں نزا بھی رکھتے ہیں, جھگڑا بھی کرتے ہیں, اور اب یہ ایک ہے, کس کس کو راضی کرے گا, اس کو راضی کرے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے, دوسرے کو راضی کرے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے, تو یہ بےچارا تو کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ سب کو راضی کر سکے. اس کے مقابلے میں ورجلن سلمن لرجلن, کہ ایک اور شخص ہے کہ جو ایک ہی شخص کا مالک ہے, ایک ہی شخص اس کا مالک ہے, اور اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس کو راضی کر سکے. حل یستویان مثلاً, مثلاً بتاؤ کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ, وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یعنی شکر پروردگار, بل اکثر ہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں ہیں. یعنی سمجھایا گیا ہے کہ ذرا سوچو، ہے تو ایک ہی معبود، لیکن ذرا سوچو کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے اور ان کے الگ الگ تقاضے ہوتے، تم کس کس کو راضی کرتے؟ اس کو راضی کرو تو وہ ناراض، اس کو راضی کرو تو وہ ناراض. اس کے مقابلے میں تمہاری سچویشن یہ ہے، فیکچوئل بھی یہی ہے، ہونی بھی یہی چاہیے کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی پروردگار ہے، تم پر مہربان بھی ہے، تم سے راضی ہونے کے لیے تیار بھی ہے، اور تم سے ان اعمال کا طلبگار ہے تمہارے ہی فائدے کے لیے کہ جس سے تم کو فائدہ پہنچ سکے. اس کو راضی کرنا بھی آسان ہے، بقول امیر المومنین علیہ السلام کے جو دعائے کمیل کے اندر انہوں نے سمجھایا کہ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. تو وہ پروردگار ایک ہے اور بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے. کیا اس کے مقابلے میں وہ سچویشن بہتر ہوتی کہ تمہارے 20, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 خدا ہوتے؟ پروردگار فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، اے حبیب آپ کو بھی دنیا سے اٹھنا ہے اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں. یعنی بہرحال دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو آیا نہیں ہے، دنیا سے تو دنیا ہی کو ختم ہو جانا ہے، تو دنیا کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ کہاں یہاں ہمیشہ باقی رہیں گے؟ جو باقی بھی رہیں گے وہ دنیا سے جانے کے بعد باقی رہیں گے. اگر جنت کے اندر ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد، اگر جہنم کے اندر ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد، برزخی زندگی کے اندر بالکل غافل ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد، اور برزخی دنیا کے اندر بھی اگر اپنے پروردگار سے تصرف کرتے ہیں تو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد. تو اس دنیا سے تو بہرحال تعلق ختم ہونا ہے، اس انداز کا جو ایک جسم کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہاں پہنچ کر پروردگار عالم ظاہر ہے کہ ہر ایک کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. ثم، یعنی اب یہ وہ افراد کے جو پیغمبر اکرم کو اس بات کے تانے دیا کرتے تھے کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو دین بھی ختم ہو جائے گا، تو بہرحال پروردگار عالم کو تو کبھی موت نہیں آنی ہے، پروردگار عالم تو ہمیشہ باقی ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، یہاں تک کہ جس کو وہ موت دینے والا ہے اس کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے وہ پروردگار عالم ہی نے کرنا ہے، جیسے کہ شہدا کے ساتھ ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو بھی ان کی حیات باقی ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے یہاں تصفیہ کر لو گے، یعنی تو تکار جو بھی ہے، جو بھی مقدمہ دائر کرنا ہے وہ میدان قیامت میں ہو جائے گا اور تم اپنے رب کے سامنے اس بات کا فیصلہ کروا لو گے. قیامت تو ہے ہی عدالت کا نام کہ جہاں پر فیصلہ ہوگا، تو کیسز بھی لگیں گے اور فیصلے بھی ہو جائیں گے. یہ آیت نمبر 31 پر صفحہ مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ 23 پارہ بھی مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.